کوئی نبی نہیں ہے. درود و محمد و آل محمد. پھر بھی درود پڑے گا محمد و آل محمد. کربلا سے جو کبھی ہو کے ہوا آتی ہے کسی معصوم کی صدا آتی ہے. کربلا سے جو کبھی کون سوتا ہے کنارے تیرے عین رے پورا کون سوتا آتی ہے. کربلا سے جو کبھی سر شبیر سے سجاد نے یہ سر شبیر سے سجاد نے یہ رو کے کہا مجھے زینب کے کھلے سے حیا آتی ہے. کربلا سے جو کبھی کوئی بیمار نہ پڑتا ہوتا جو کوئی بیمار نہ پڑتا ہوتا جو کی نماز رات کو بیڑیوں کی کیوں صدا آتی کربلا سے جو کبھی درود محمد والے
مرثیوں کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کے نظر بارہ دیگر بلند ترین سلام بارہ دیگر بلند ترین سلام
ذکر شہ کر کے
پلایا میں نے
مارا اکبر کو تو کہتا تھا یہی نینو میں مارا اکبر کو تو کہتا تھا یہی نینو میں آج تصویر محمد کو مٹایا تصویر محمد کو مٹایا میں نے ذکر شہ کر کے
شہ نے فرمایا میرے بھائی کے بازو کاٹے فرمایا میرے بھائی کے بازو کاٹے
اس پر بھی ہاتھ نہ امت پا اٹھایا میں نے اس پر بھی ہاتھ نہ امت پا اٹھایا میں نے ذکر شہ کر کے
شہ نے قاصد سے کہا بیٹی کو کیا خط لکھتا شہ نے قاصد سے کہا بیٹی کو کیا خط لکھتا
آ کے ایک گھڑی چین نہ پایا میں نے آ کے ایک گھڑی چین نہ پایا ذکر شہ کر کے محبوں کو رلایا میں نے
اپنا گھر مجھے آئی جنت میں
بنایا
جی میں بلا تاخیر درخواست کروں گا قبلہ سلام کو ممبر ہوں آپ حضرات تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے پر محمد والے محمد صلی
اللہ علیہ وسلم
آپ تمام حاضرین سے گزارش ہے سید اعجاز حسین جعفری بیگم نواب حسن کنیز فاطمہ سید شوکت علی سید محمد علی اور خاندان کے ان کے خاندان کے دیگر مرحومین کے لیے آپ حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے شہدائے ملت کے لیے ایک سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير بحق محمد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين واولاده المعصومين صلوات الله عليهم اجمعين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العابدون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وكلامه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت ناصبیت خارجیت کی نیست و نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، علماء حق کا مراجع کرام، رہبر عظیم الشان، ماتمداران حسین، عزاداران سید الشہداء کی توفیقات میں اضافے کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، ان مجالس میں آپ کی شرکت کی قبولیت کے لیے، با آواز بلند صلوات ابتدائی گفتگو میں آپ تمام حاضرین گرامی، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، تاخیر کی وجہ میں نے تقریباً چار دن سے یہاں حاضر ہو رہا تھا اور پروگرام یہی تھا کہ آخری دن قبلہ محترم حضرت حافظ ریاض حسین نجفی صاحب سے ملاقات کا شرف ملے، اس لیے وہ راستے میں تاخیر ہو گئی تو مناسب نہیں تھا کہ ان سے ملے بغیر ڈائریکٹ مجلس میں آئیں، چونکہ وعدہ تھا، اس لیے انشاءاللہ آپ بھی اس سے درگزر فرمائیں گے۔ باواز بلند صلوات، عزیزان محترم، سلسلہ مجالس کی میری یہ آخری مجلس اس سلسلے کی، اور موضوع گفتگو جیسا کہ پہلے دن سے ہی یہ عرض کر رہا ہوں کہ بہت سارے پہلو اپنے اندر رکھتا ہے اور وہ کما حق و ہو بیان نہیں ہوئے، اور یقینی بات کہ ممبر سے کہہ رہا ہوں اگرچہ اس نقطہ نظر سے، خطیبانہ نقطہ نظر سے شاید مناسب نہ ہو کہ ہر روز کوشش کرتا تھا کہ آگے بڑھوں لیکن وہ پہلے ٹکڑا ہی آیت سے آگے نہ جا سکے، اور گفتگو کا سلسلہ پھر کہیں اور نکلتا ہے اسی سے مربوط، اور وہ پہلے ذہن میں بھی نہیں ہوتا، اور ایسے ہی جو فی البدی گفتگو ہو جائے، میں سمجھتا ہوں اگر ٹھیک ہو جائے تو وہ میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ آج چونکہ آخری مجلس ہے اس سلسلے کی، اور آیت کا اس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں بہت سارے پہلو ہیں جو قرآن مجید سے مربوط ہیں، اور اسی آیت میں راسخون فی العلم کا ذکر بھی ہے، تو میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا یہ آیت حدیث ثقلین کے ساتھ ملا کے دیکھیں تو یہ آیت ہے اور وہ تفسیر ہے، یعنی قرآن اور اہل بیت دونوں کو چھوڑا اور مساوی چھوڑا۔ تو اگر کسی کو اس آیت کا مصداق ڈھونڈنا ہو کہ راسخون فی العلم کون ہے تو حدیث رسول پڑھ لیں، لیکن چونکہ وہ پہلو آج بیان نہیں ہو سکے گا یقیناً تاویل قرآن کے حوالے سے، راسخون فی العلم کے حوالے سے، اور جیسا کہ عرض کرتا رہا ہوں پورے عشرے کا موضوع ہے اور مجھے پہلے دن سے ہی یہ پتا تھا۔ اب آپ دوستوں کے لیے اگر آپ کی دلچسپی ہوگی تو انشاءاللہ 23 سے 27 سفر غالباً ٹاؤن شپ میں انشاءاللہ جو خمسہ ہوگا اس میں اسی موضوع کو آگے بڑھاؤں گا۔ آج کی مجلس میں اسی آیت کے سلسلے کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں اور ایک پہلو کم از کم مکمل کرتے ہیں۔ ارشاد خداوند متعالی ہو والذی انزل علیک الکتاب، گزشتہ 3 دنوں سے عرض ہو رہا ہے کہ ہو والذی میں ہی ساری معنویت اور عظمت ہے، میں وہ خدا ہوں اپنی پوری ہویت مطلقہ کے ساتھ، خدا کی ذات کنہ ذات حقیقت ذات کوئی نہیں پا سکتا، لہذا اس کائنات میں معرفت خدا کا ذریعہ، یہ آثار جنہیں آیات کہا جاتا ہے، صفات کہا جاتا ہے، انہی کے ذریعے ہیں۔ اب کائنات کی ہر مخلوق میں اس کی آیات ہیں، ہم خود اس کی آیات یعنی نشانیاں ہیں، لیکن ظاہر ہے اس پروردگار نے ہر کسی کے اس وسعت وجودی کے مطابق ہی بنایا ہے، تو وہ خدا کی صفات پہ اتنا ہی دلالت کر رہا ہے جتنا اس کا وجود ہے، ایسے ہی ہے نا۔ تو لیکن اگر اس کے اس صفات و اوصاف کی ایسی معرفت چاہیے جس کے ذریعے ہماری معرفت بھی بڑھے، اور لازمن ہے کہ عبادت معرفت کے تابع ہے، ورنہ نماز ظاہری طور پر 2 رکعت اگر فجر کی ایک عام شخص پڑھے اور ایک عالم پڑھے، ایک عالم پڑھے اور ایک مرجئے پڑھے، ایک مرجئے پڑھے اور ایک امام پڑھے، امام پڑھے اور پھر سید الانبیاء پڑھے، تو ہے 2 رکعت لیکن ایک جیسی نہیں ہے، ظاہری کیفیت ایک ہے، ظاہری حیات ایک ہے، لیکن وہ نماز حقیقت میں ایک جیسی نہیں ہے۔ کیوں نہیں بھائی؟ رکعت تو ایک جیسی تھی، تو ظاہر ایک جیسا ہے، باطن ایک جیسا نہیں۔ ایک ہم جیسا گناہگار ہے، چلیں آپ کو نہیں کہتا معذرت، مجھ جیسا گناہگار ہے، وہ نماز پڑھے، وہ الحمدللہ رب العالمین کہے، ساری حمد عالمین کے رب کے لیے ہے، تو وہ اس کی حمد اس کی تعریف اتنی ہی کرے گا جنہیں اس کی حمد کو درک کر رہا ہے۔ ایک عالم پڑھے گا تو اس کا درجہ اور وقت، مرجے پڑے گا اس کا درجہ اور بلند، وہ بلند کس شے سے ہو رہی ہے؟ نماز معرفت سے۔
اب اگر وہ نماز علی پڑھے تو کیسی ہوگی؟ کہ رسول کہیں گے کہ یہ تیر پاؤں سے ابھی نہ نکالو، علی کو نماز میں جانے دو. ایک وہ ہے، ایک وہ ہے جو کہتا ہے میں ساری جنگ کی پلاننگ نماز میں کرتا ہوں. مسلمانوں کا ہے، ہم سب کے لیے وہ شخصیت اور بخاری میں موجود ہے. وہ کہتے ہیں میں جتنی جنگ کی پلاننگ کرتا ہوں وہ نماز میں کرتا تھا. تو ایک وہ ہے جس کا ذہن اتنا متردد ہے، اتنا متشدد ہے، اتنا پراکندہ ہے کہ نماز میں وہ اپنے ذہن کا تمرکز بھی نہیں کر سکتا. اور ایک وہ ہے کہ جسم یہاں رہتا ہے، روح وہاں پہنچ جاتی ہے.
نعرہ تکبیر اللہ
واجب. تو آپ اس چیز کو تو کوئی انکار نہیں کر سکتا نا. تو نماز کی شکل و صورت ایک جیسی، عام مسلمان سے لے کر اور وہ سرکار دو عالم تک، بھائی دو رکعت ہی پڑھنی ہے فجر کی، لیکن یہ شکل میں ایک جیسی ہو کے حقیقت میں ایک جیسی نہیں ہے. حقیقت نماز کو کس نے بدلا؟ وہ نماز کی معنویت اور روحانیت وہ بلندی پر کون سی شے لے کے گئی؟ معرفت، معرفت لے کے گئی. ایسے ہی ہے، ایک سورہ الحمد پڑھ رہا ہے اور سورہ الحمد پڑھ کے اس سورہ الحمد کی عملی تفسیر نظر آ رہا ہے. اب اس کی نماز اس جیسی تھوڑی ہوگی جو صرف پڑھ رہا ہے، ایسے ہی ہے نا. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ معرفت جتنی بلند ہوگی اس کی عبادت اتنی بلند ہوگی، روح عبادت بلند کرتی جائے گی. اب جو جملہ عرض کیا ہو واللذی، اس کی معنویت کو سمجھیں. اللہ نے اپنی پوری ہویت کے ساتھ کہا اللذی، میں وہ ہوں جس نے یہ کتاب نازل کی. یعنی بتایا کہ میری صفات کا ظہور وہ جس طرح میں چاہتا ہوں وہ اس کتاب میں ہوا ہے. توجہ فرمائیں گے، چونکہ یہ تمام کتابوں سے بلند ہے، یہ تمام کتابوں کی ناسخ ہے، یہ وہ ام الکتاب میں ہے، وہ لوح محفوظ میں ہے، یہ تجلی ہے. اگر آپ قرآن کی اس عظمت کو سمجھیں تو پھر دیکھیں جس پر کتاب نازل ہوئی اور جس کے وجود کا حصہ بن گئی. وہ 23 سالوں میں، روز عرض کر رہا ہوں، وہ 23 سالوں میں وہ الفاظ، وہ پارے، وہ سورتیں اسی سے بنی الفاظ کے بعد، لیکن وہ شب قدر میں قلب پیمبر پہ جو نازل ایک شب میں ہوئی، ہمارے علماء اور ائمہ کی حدیث کی روشنی میں وہ الفاظ نہیں وہ حقائق ہیں. اور میں نے عرض کیا تھا حقیقت جب وجود کا حصہ بن جائے تو جدا نہیں ہوتی. آپ کو پیاس لگی ہے، آپ الگ ہیں، پانی الگ ہے، پانی پی لو تو اب پانی جسم سے جدا نہیں کر سکتے، وہ وجود کا حصہ بن گیا. یہ کتاب حقیقت جب وجود پیمبر قلب پیمبر پہ اتری تو اب دو نہ رہے، اب قرآن ہی مصطفیٰ ہے اور مصطفیٰ ہی قرآن ہے. اب مجھے کہنے دیں، یہ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے، لا ریب ہے، بے عیب ہے اور ہمارا ایمان ہے، یہ کتاب لا ریب لیکن یہ الفاظ کی شکل میں ہم تک پہنچی، صورتوں کی شکل میں ہم تک پہنچی، عربی مبین کی شکل میں ہم تک پہنچی، لیکن اس کے حقائق وہ وجود رسول، وہ قلب سے مراد یہ قلب نہیں حقیقت ہے، حقیقت وجود رسول کا حصہ بن گئی، وہ کتاب حصہ بن گئی. اب رسول مجسم قرآن ہے، لیکن اگر آج قرآن کا وہ جو اضعف اضعف ضعیف ترین درجہ ہے، یہ جو لکھا ہوا قرآن مکتوبی قرآن جو اس کی ترجمانی کر رہا ہے، یہ مکتوبی قرآن میں اگر میں یہاں کہہ دوں سارا قرآن درست ہے، اس کی ایک آیت میں یہ نقص ہے، تو دائرہ اسلام میں رہوں گا؟ نہیں نا. خدا کا شکر ہے سکر باہر کے بند ہے، ورنہ اسی بات پہ کوئی کہہ سکتا تھا 295 میں آپ آ گئے ہیں. تو مثال کے طور پر بھی کہیں، وہ ایک ہمارے گوجرانوالا میں مقدمہ ہوا تو اس بیچارے پہ صرف یہ تھا کہ اس نے بخاری سے ایک حدیث پڑھ دی اور اس کا مطمئن نظر یہ تھا کہ بھائی یہ توہین ہے. مثلا وہ دوسرے سے کہہ رہا تھا یہ بخاری میں یہ جو حدیث ہے ام المومنین حضرت عائشہ کے بارے میں، یہ توہین ہے. وہ بیچارہ سنا رہا تھا اور اس پر مقدمہ ہو گیا، بعد میں 295C لگی، اس کو چھڑوایا، لیکن آخر کیا ہوا، انہیں قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ تو کتاب پڑھنے والے اور سنانے والے کا اتنا جرم، اور لکھنے والے کا کوئی جرم نہیں۔ آج تک یہ فیصلہ بھی تو کرے نا کہ اگر یہ حدیثیں گستاخی ہیں تو لکھی کیوں، اور اگر گستاخی نہیں ہے تو پڑھنے والے پر جرم کیوں، سوال ہے نا۔ اور اگر یہ گستاخی ہے تو اس گستاخی کو پہلے اس نے کیا جس نے لکھی، اور دوسرا اس گستاخی میں وہ شامل ہیں جو اسے قرآن کے برابر سمجھ رہے ہیں، ہے یا نہیں؟ دور دو چار کی طرف آتا ہے، لیکن دھونس دادلی ظلم اور زور سے اپنے آپ کو منوانا یہ بنی امیہ کی روش ہے۔ ہاں یہی تو فرق ہے، کچھ کے پاس دلیل کی طاقت ہوتی ہے، کچھ کے پاس طاقت کی دلیل ہوتی ہے۔ آل محمد کے مکتب کے پاس دلیل کی طاقت ہے، ہم تاریخ میں مظلوم رہے ہیں، دلائل میں محکوم نہیں رہے۔ ہمارے سروں کو کاٹا گیا لیکن ہمارے جواب کوئی نہ دے سکا۔ خدا کی قسم علامہ ہلی نے ایک جملے میں یہی کہا تھا، جب کسی نے کہا آپ ان 14 کو مانتے ہیں اللہ کو کیا جواب دیں گے، کہا اگر خدا نے مجھے بولنے کی اجازت دی، قوت گویائی دی، اس کے حضور پیش کروں گا دلیل۔ کہا کیا؟ کہوں گا خدایا میں ہر در پہ گیا، مجھے ہر در میں عیب نظر آئے، مجھے ہر در میں عیب نظر آئے، مجھے اپنے جیسے نظر آئے، یہ 14 ہیں جو بے عیب نظر آئے۔ بات آپ تک پہلے بھی آپ نے سنی ہوگی، جو پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو ثابت ہو گیا کہ وہ قلب پیغمبر پر ایک شب میں، جو قرآن ایک شب میں لیلۃ القدر میں، وہ قرآن مکتوبی نہیں تھا، وہ حقائق قرآن تھے جو وجود پیغمبر پہ اترے۔ اور آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کی اصطلاح اجین ہو گیا، یعنی پیغمبر کے وجود ساتھ مل گیا قرآن۔ اب پیغمبر ان حقائق کا مجسم نمونہ ہے، مجسم نمونہ ہے۔ تو اگر یہ عقیدہ مسلمانوں کا ہے، اور دلیل بھی پیش کرتا ہوں، ام المومنین حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا مجھے اخلاق پیغمبر بتائیں، یہی بیان کیا تھا نا، انہوں نے فرمایا قرآن پڑھ لو، اگر پیغمبر کے اخلاق پڑھنے ہیں تو قرآن پڑھو، اور اگر قرآن کو دیکھنا ہے تو مصطفیٰ کو دیکھو۔ تو پیغمبر مجسم قرآن۔ اب میں نے جو کہا، میں اگر یہاں کہہ دوں قرآن کی 6666 آیتوں میں ایک آیت میں یہ عیب ہے، تو سارے مسلمان اور آپ کہیں گے یہ کیا کہہ دیا، قرآن میں عیب، اللہ کی کتاب میں عیب نکالا، دائرے سے خارج ہو۔ عجیب بات ہے، میں قرآن میں عیب نکالوں تو دائرہ دین سے خارج، اور آپ ہر جمعے وارث قرآن مجسم قرآن میں عیب نکالیں، نہیں توجہ فرمائی۔ اگر آپ کتابیں لکھے، پیغمبر بھول جاتے تھے، کتابیں لکھ دی، نسیان النبی کتابیں لکھ دی، کتابیں لکھ دی، تو پھر یہی تو وجہ ہے کہ وہ ہمارے علامہ عبد الحسین شرف الدین جبل عامل کے جو عالم تھے، وہ جب حج کرنے گئے تھے تو ملایا اس نے جو شاہ تھا، اینڈ پہ سب کو بلاتا تھا علماء کو، جب باغا کو ملنے آیا تو انہوں نے قرآن اسے ہدیہ کیا، اس نے قرآن کو بوسہ دیا، تو پوچھنے لگے یہ کیا کیا ہے، کہنے لگا کیا کیا، قرآن کو بوسہ دیا، کہا میں نے تو قرآن یہ لپیٹا ہوا ہے کپڑے میں۔ انہوں نے کہا آپ کیا بات کر رہے ہیں، میرا قصد یہ کپڑا تھوڑا تھا، اس میں موجود قرآن تھا۔ اب انہوں نے کہا علماء سے بتائیں آپ کے شاہ کا یہ قدم، یہ بدعت ہے یا سنت ہے، ثواب ہے؟ انہوں نے کہا مستحب ہے۔ کہا کیوں؟ کہنے لگے قرآن سے نسبت تو ہو گئی ہے نا، کپڑا لپٹا ہوا ہے، اب اتارا نہیں لیکن بوسہ دے دیا، قصد تو اسی کا ہے۔ انہوں نے کہا بس یہی سمجھو، اگر مکتوبی قرآن کے ساتھ کپڑا ہے تو آپ کپڑا ہٹانے کے بغیر اسے بوسہ دے دیں تو پھر بھی قرآن کو ہی بوسہ ہے۔ کہا یہ مدینے کی جالیوں میں حقیقی قرآن ہے، ہم جالی کو بوسہ تھوڑا دیتے ہیں، ہم ذریعوں پہ جا کے ان جالیوں کا قصد تھوڑا کرتے ہیں، ہماری نظر ان حقیقی قرآن پر ہے۔ اس حقیقی قرآن پر ہے، اس وجودی قرآن پر ہے، وجودی قرآن پر ہے۔ بات ایک میرے ذہن میں آ رہی ہے، علماء کا ذکر ہوا ہے، علامہ ہلی کا ایک ایسا جملہ ذہن میں آ رہا ہے اور اس کو مجالس المومنین میں بھی لکھا ہے علامہ شستری رحمۃ اللہ علیہ نے، تو وہ بھی سن لیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک محفل میں، ایک نشست میں شاہ رکن الدولہ کو شیعہ کیا تھا شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نشست میں، اور کہتے ہیں ادھر علماء کی ایک بہت بڑی تعداد تھی اور ادھر شاہ رکن الدولہ نے ان کو بلایا، شیخ صدوق کو، اکیلے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو بلایا اس لیے ہے کہ یہ علماء کہتے ہیں کہ شیعہ مذہب بدعتی مذہب ہے، آپ بدعتی ہیں، یہ اسلام میں ایک بدعت ایجاد ہوئی ہے، اب میں نے آپ کا موقف سننا ہے اور اس کے بعد فیصلہ کروں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ علماء سے مخاطب ہوئے شیخ صدوق اور پوچھا کہ بدعت کی تعریف کیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ کو نہیں پتا؟ انہوں نے کہا نہیں پتا ہونا کوئی دلیل ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا بدعت وہ ہے جو رسول کے زمان میں نہیں تھی، پھر اسے رسول کے بعد بنا کے دین میں شامل کر دو، ہر نئی چیز بدعت نہیں، اس کو دین کا جز بنا دو۔ ان کا اچھا چلے سنت کی تعریف کریں۔ انہوں نے کہا سنت کی تعریف یہ ہے کہ جو پیغمبر کہیں جو کریں، جو پیغمبر کے سامنے کیا جائے اور پیغمبر تائید کر دیں، یہ سنت ہے۔ انہوں نے کہا اچھا بس بدعت وہ جو رسول کے بعد آئے اور بنا کے دین میں شامل کیا جائے، سنت وہ جو رسول کریں کہیں یا رسول کے سامنے کیا جائے، یہی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا اب جلدی بتاؤ کہ غدیر کب ہوا اور سقیفہ کب ہوا؟ نہیں نہیں نہیں، بعض یہ نوجوان ایسے تعجب سے دیکھ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں انہیں چلا، بھائی غدیر ہوا رسول کی زندگی میں، سقیفہ ہوا رسول کے بعد۔ کہا جو غدیر کا پیرو ہے وہ سنت پہ ہے، جو سقیفہ کا پیرو ہے وہ بدعت پہ ہے۔ غدیر سنت ہے، سنت، اور کیسی سنت؟ اللہ اکبر۔ شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سنت کی تین قسمیں بنائی ہیں نا تم نے، کہا، کرنا، کیا جائے اور پیغمبر تائید کرے۔ کہا غدیر میں تینوں سنتیں ہیں، کہا بھی، کیا بھی، اور جس جس نے کیا تصدیق بھی کی ہے۔ نہیں نہیں، بدل دیتا ہوں جملہ، پیغمبر نے سنایا بھی قول ہو گیا، کر کے دکھایا بھی فیل ہو گیا، کہلوایا بھی بخن بخن۔ تو پیغمبر نے سنت کی تینوں قسمیں جمع کر کے بتا دیا کہ اگر کامل سنت چاہیے تو غدیر کے پیچھے چلنا، غدیر کو چھوڑو گے تو سنت نہیں رہے گی، سنت نہیں رہے گی دین میں۔ اور عزیزو میں کوئی مناظرہ نہیں کر رہا، مناظرہ نہ گفتگو بھی نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ باتیں ہم سنانا ضروری سمجھتے ہیں۔ میری بعض اوقات بعض دوستوں سے بحث ہوتی ہے جو وحدت کا معنی نہیں سمجھتے اور وہ اوپر چلے جاتے ہیں، اور ہیں ایسے لوگ مجھے ملے، اسلام آباد میں بھی کہیں ہیں، کتابیں لکھ دی اور اس میں امام خمینی کے متمع نظر اور آغا خامنائی کے متمع نظر اور ان علماء کے متمع نظر کون سی وحدت ہے وہ انہیں پتہ ہی نہیں۔ آیت اللہ شہید مطہری نے امامت اور رہبری میں لکھا کہ سنت اتحاد کا معنی یہ قطعا نہیں ہے کہ آپ اپنے اصول مذہب چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا مشترکات پہ اتحاد ہے، جہاں مشترکات نہیں وہاں گفتگو ہے، افہام و تفہیم ہے۔ دوسرا، ہم نے اپنی نئی نسل کو اپنے دلائل سنانے ہیں، منوانے ہیں، بتانے ہیں۔ یہ یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، اسکولز میں، یہ مارکیٹس میں جاتے ہیں، 80% لوگ دوسرے مذہب کے ہیں، 20% طبقہ، جب تھوڑے طبقہ ہو، میں اقلیت کا لفظ ہی نہیں کہتا، کم ہوں تو جو اکثریت ہوتی ہے وہ سوال کرتی ہے، چونکہ وہ سمجھ رہی ہوتی ہے یہ ہم سے جدا ہے، یہ الگ ہیں، چونکہ کم ہے نا تو وہ زیادہ نظر آتے ہیں، اس لیے ان سے سوال ہوتے ہیں، اور اگر ان سوالوں کے جواب یہاں نہیں ملیں گے تو کہاں ملیں گے۔ لہذا میں باوجود اس کے کہ میرا مزاج سب کچھ اجتماعی ہے الحمدللہ، میں نے ایک مجلس میں یہی کہا تھا، میرے لیے خطابت ہدف نہیں، خطابت وسیلہ ہے، میرا ہدف وہی جو ائمہ کی تشیع ہے اور امام خمینی اس کا حسین ترین جلوہ ہے. امام خمینی نے اتحاد کے ساتھ ساتھ اپنے وصیت نامے میں واضح لکھا کہ انی تارکن فیکم الثقلین، یہ حدیث قیامت تک کے مسلمانوں سے عذر اور بہانہ چھین لیا ہے. نہیں توجہ فرمائی، فرماتے ہیں رسول نے عذر چھوڑا ہی نہیں. اگر کوئی کہے میں گمراہ کیوں ہوا، حدیث ثقلین بتا رہی ہے گمراہ ہونے کا سبب کیا ہے، امت نے قرآن اور اہل بیت دونوں کو چھوڑ دیا، دونوں کو چھوڑ دیا. اس لیے یہ بات ان بریکٹ کی ہے کہ دوست ہر طرح سے آتے ہیں، کوئی یہ نہ سوچے. تو وہ غدیر اور وہ سقیفہ، یہ دو افکار ہیں، یہ دو جگہ نہیں. امت میں ان دونوں افکار کی عملی نتائج آئے ہیں. سنیے گا، غدیر کے پیچھے چلنے والے کہاں پہنچے اور سقیفے کے پیچھے چلنے والے کہاں پہنچے. توجہ فرمائیں گے، سقیفے کی کوکھ سے داعش آتی ہے، طالبان آتی ہے، خوارج آتے ہیں. بھائی بدل دیتا ہوں جملہ، اگر غدیر سے منہ موڑو یعنی ولایت سے اور خلافت کے پیچھے چلو تو خلافت سے آگے ملوکیت ہے. خلافت 30 سال کے بعد اس کا نتیجہ ملوکیت ہے، اور پھر ملوکیت کی گود سے یزیدیت ہے. نہیں توجہ فرمائی، سقیفے کا اختتام یزیدیت ہے، خارجیت ہے، ناسبیت ہے، اور غدیر کا تسلسل امامت ہے. امامت کی غیبت میں مرجعیت ہے، اور مرجعیت کا نقطہ عروج ولایت فقیہ ہے. یہ نقطہ عروج ہے. جو دنیا میں دو نظام آئے دیکھ لو، ایک طالبان کا اور ایک غدیر کا. سقیفے کے نظام کو بھی دیکھ لو، غدیر کے بھی دیکھ لو. توجہ فرما رہے ہیں، یہ دو افکار ہیں. اور برملا کہہ رہا ہوں، اس وقت تک امت اسی بدبختی میں رہے گی، یہ خواہش نہیں، یہ دکھ سے کہہ رہا ہوں، اسی بدبختی میں رہے گی جس میں ہے. رہے گی کب تک؟ جب تک دو کام نہیں کرے گی. دو کام نہیں کرے گی. کیا؟ سقیفے سے رشتہ توڑے، غدیر سے رشتہ جوڑے. اگر کامیابی چاہیے، غدیر سے رشتہ جوڑے. غدیر سے، غدیر اللہ کے نظام کا تسلسل ہے، غدیر اللہ کے نظام کا تسلسل ہے. چونکہ پیغمبر تمام انبیاء میں آخری نمائندہ خدا، وہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت. یہ دو ولایتیں ہیں، یا ولایت طاغوت ہے یا ولایت خدا ہے. کوئی مسلمان ہے جو بتائے کہ حضرت آدم سے سرکار دو عالم تک یہ سلسلہ، یہ ولایت الہی میں آتا ہے نا، بولیے. ولایت الہی کا جو ظہور ہے، آسان لفظ کہتا ہوں، تجلی ہے، جو جلوہ ہے، جو معاشرے میں ظاہر ہوگا، وہ انبیاء میں ہوا نا، ایسے ہی ہے نا. حضرت ابراہیم اپنے دور میں ولی خدا تھے نا، ولایت خدا کا مظہر تھے نا. تو جو مقابلے پہ آیا نمرود، وہ ولی طاغوت ہے نا، ولی طاغوت ہے نا. موسیٰ ولی خدا، فرعون ولی طاغوت. اب آئے نزدیک آتا ہوں، وہ میرا رسول ولی خدا، ولایت خدا کے مظہر. تو اگر ولایت خدا ادھر ہے تو جو رسول کے مقابلے پہ آئے ولی طاغوت، اب رسول نے وہ ولایت علی کو دی. فرمایا جس جس کا میں مولا، اس کا علی مولا. کہا وہ اللہ کی ولایت ادھر آئی ہے علی میں، تو اب علی ہے ولی خدا، علی کے مقابلے پہ جو آئے وہ ولی خدا نہیں ہوگا، حسن کے مقابلے پہ جو آئے وہ ولی خدا. اور یہ سلسلہ چلاتے آؤ 12 تک، یہ سارے ولی خدا. اب میں کہتا ہوں، وہ پردہ غیبت میں ولی گیا ہے، ولایت نہیں. پردہ غیبت میں ولی گئے ہیں، ولایت نہیں گئی. پردہ غیبت میں امام گیا ہے، امامت نہیں گئی. امام رہبر ہے، امامت رہبریت. اب اس ولایت الہی کے تسلسل کو غیبت امام میں کون چلائے؟ بھائی میں دلیل اب مشاہدے کی دے رہا ہوں، وہ یہ ہے، امام نے بتایا میری ولایت کدھر چلے گی اور کیسے چلے گی. امام نے کہا پردہ غیبت میں جانے کا یہ معنی تھوڑا ہے کہ ولایت خدا چلی گئی، پھر تو ولایت طاغوت رہ گئی. اور یہ عدل الہی کے خلاف ہے کہ اللہ طاغوتوں کے حوالے کر دے. اس لیے کہا وہ ولایت الہی میری نیابت میں چلے گی. امامت امامت کی غیبت میں نیابت, اسی امامت کی نیابت. تو چار نائب امام نے بنائے نا, بولیے, اپنے ہاتھوں سے بنائے, خود بنائے. چلو کچھ ذہنوں میں سوالات ہوتے ہیں اور وہ واضح جواب مل جائے تو شاید کوئی اپنی انا پرستی سے نکل آئے اور مان جائے. دیکھیں وہ چاروں کے چاروں, بولیے گا, وہ چاروں کے چاروں معصوم تھے؟ نائب خاص معصوم تھے؟ نہیں نا. چلیں ہاتھ جوڑ کے, شاہ جی یہ سادات سے سید تھے؟ چاروں میں ایک بھی نہیں نا. نہ سید تھے نہ معصوم تھے, نائب تھے. تو اس پر اعتراض کیوں نہیں بھائی؟ اس پہ تو کوئی جواب تو دو نا. پتا چلا وہاں نیابت کا معنی یہ نہیں جو امامت میں ہے. وہاں نیابت کا معنی امامت والا نہیں, امام کا نائب ہے, امام اللہ کا نائب ہے, رسول کا نائب ہے. وہ جو عصمت والی نیابت ہے, یہ جو غیبت ہے امام میں, یہ جو نائبین ہے, یہ امام کی جگہ نہیں لے رہے. اگر جگہ لے لیتے تو انتظار کس کا کر رہے ہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں بھائی, یہ مراجع آپ سے زیادہ امام کا انتظار کر رہے ہیں. اور الحمدللہ ان کی دعائیں ان کی التجائیں دیکھیں تو انتظار وہ کر رہے ہیں نا. تو اگر جگہ لے لی ہوتی تو انتظار کیوں کرتے؟ بس جگہ نہیں لی. انہوں نے کیا لیا؟ امام کی نگرانی میں دین کی تبیین, تنفیذ اور ولایت الہی کو نافذ کرنا, یہ ہے غیبت امام میں. غیبت امام میں یہ امام کے اس مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں, نگرانی ہے امام میں. اور اگر ابھی بھی سنگین ہے بات آپ تک پہنچی ہوئی ہے تو یہ عید کے دن, آپ عید سے ایک دن پہلے ایک ہستی کا یوم شہادت مناتے ہیں. کون ہے؟ حضرت مسلم ابن, اچھا حضرت مسلم ابن عقیل کس کے نمائندے بن کے گئے کوفے میں؟ امام حسین کے نا. وہ بھی معصوم تو نہیں تھے نا, ہاشمی تھے, سید تھے, معصوم تو نہیں تھے نا. اچھا جنہوں نے مسلم کی بیعت کی, کس کی بیعت کی؟ بولیں کس کی بیعت تھی؟ امام حسین کی. اور جنہوں نے توڑی امام حسین کی, بس یوں سمجھیں مسلم حسین کے اور کوفیوں کے درمیان وسیلہ ہے, چونکہ نمائندہ. اسی طرح آج مرجعیت اور ولایت امام زمان اور ہمارے درمیان وسیلہ ہے. میں بات آسان کر رہا ہوں, بات بالکل آسان کر رہا ہوں. یہ وسیلہ ہے, یہ تسلسل ہے. اب آئیں, ولایت الہی اسی نیابت امام میں چل رہی ہے. اب جو بھی ان نائبین کے مقابلے پہ آئے, اپنا آئے یا بیگانہ آئے, وہ طاغوت کا ولی ہے, وہ طاغوتی ہے عزیزو, وہ راہ حق سے ہٹا ہوا ہے. اور اللہ نے بتایا دونوں ولایتوں کا فرق کیا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. جو اللہ کی ولایت میں آتے ہیں یہ نور کی طرف لے جاتے ہیں, ظلمات سے نکال کر. توجہ فرمائیں گے, ظلمات میں نے عرض کیا تھا, ظلمات سے مراد یہ رات نہیں, اس کی تو اللہ نے قسم کھائی ہے, یہ تو اللہ کی نشانی ہے نا, واللیل, یہ تو نشانی ہے. تاریکی سے مراد کیا ہے؟ ظلمات سے جامع لفظ کیا کہوں؟ یعنی وہ ہر وہ طریقہ, وہ نظام, وہ عقیدہ, وہ فکر جو تمہیں راہ خدا سے ہٹائے وہ ظلمات ہے. نہیں, اور جملہ ذرا بڑا کہوں, اگر میرے نزدیک تو ہے, آپ کے نزدیک نہیں ہوگا شاید, ہر وہ نظریہ جو تم سے تمہاری حیثیت انسانی چھین لے. اگلا جملہ کہتا ہوں, جو بھی تم سے تمہارا غرض خلقت چھین کر تمہیں حیوانی زندگی کی طرف لے جائے وہ ظلمات ہے. اور جو بھی تمہیں اس گناہوں سے نکال کر, ذلت سے نکال کر, پستی سے نکال کر, کسی کی غلامی سے نکال کر, غیر اللہ کی بندگی سے نکال کر بندہ خدا بنا دے وہ نور ہے, وہ نور ہے, وہ نور ہے. لہذا اللہ کی ولایت میں یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. اب اللہ کی ولایت امام زمان کی شکل میں, اور اس ولایت سے باطنی رب اور ظاہری رب وہ نیابت کی شکل میں. امامت اور نیابت یہ رشتہ ہے، اس لیے ظہور امام کے بعد نیابت نہیں ہے، نمائندگی ہے، وہ حکومت امام میں نمائندگی ہے، نیابت نہیں ہے، یہ غیبت میں نیابت ہے۔ آج نائب امام، اب یہ بھی بات کہوں گا، نائب امام کا یہ لقب یہ منصب ہر کسی کے قابل نہیں۔ اگر اس نے یہ نائب امام کا لقب اس کو دے رہے ہیں یا دیا گیا ہے تو دیکھیں، چونکہ غیر معصوم ہے، اسی لیے امام نے شرائط بتائے، اس کی مشروط اطاعت ہے، کب تک؟ جب تک اس میں یہ خصوصیات رہیں۔ کون کون سی؟ سائیں لندے نفس ہی، اپنے نفس کو بچائے خواہشات سے، دنیا کا طالب نہ ہو، فتویٰ دینے سے اس لیے نہ ڈرے کہ میرے مقلد کم ہو جائیں گے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، اس جگہ یہ مجالس میں یہ طاقت ہے کہ وہ سمجھتے ہیں بات کو، اس لیے کہہ رہا ہوں، وہ دنیا کے ڈر سے فتویٰ دوں گا تو لوگ ناراض ہو جائیں گے، ڈرے نہیں وہ، اس لیے کہ یہ فتوے سے میرے مقلدین خوش ہو جائیں گے۔ وہ تاغوت کے مقابلے پہ ولایت خدا کو ظاہر کرے تو دیکھے تاغوت اس دین کو کس سے نقصان پہنچا رہا ہے۔ وہ لوگوں کی پرواہ نہ کرے، دین کی پرواہ کرے، دین کی پرواہ کرے۔ ایسے ہی تھوڑا ہے، ہم کوئی شخصیت پرست تھوڑے ہی ہیں، 14 کے علاوہ سب غیر معصوم، اور ان کی اطاعت تول کے کریں گے، مانیں گے تو حقیقت پہ تول کے مانیں گے۔ اسی لیے تمام علماء کہتے ہیں نائب امام بھی بن جائے، اگر فتویٰ خواہشات کے تابع دے تو تقلید ختم، اگر عدالت نہ رہے علم رہ بھی جائے تقلید ختم۔ کیوں؟ چونکہ اس نے نیابت امام میں حق ادا کرنا ہے، اس نے معاشرے کو خدا کے قریب کرنا ہے، اپنے قریب نہیں، خدا کے قریب کرنا ہے، اپنے قریب نہیں۔ میں نے یہی جملہ کہا، کیوں امام خمینی رحمت اللہ علیہ کو ہر پہلو سے خدا کی قسم معصوم کے بعد نمونہ عمل سمجھتے ہیں، کیوں سمجھتے ہیں؟ امام خمینی، میں نے عرض کیا تھا نا، آغا بروجردی جب تک زندہ رہے امام نے اپنی توضیح نہیں چھاپنے دی، اور اپنا درس خارج دیتے تھے، پھر اٹھ کے جا کے ان کے درس میں بیٹھ جاتے تھے تاکہ ان کی جو بزرگی ہے وہ قائم رہے، قائم رہے۔ اور کہا امام خمینی سے جب انہوں نے تحریک شروع کی تو پوچھا کچھ لوگوں نے، آپ نے یہ پہلے شروع کیوں نہیں کی؟ انہوں نے کہا جب تک آغا بروجردی تھے میں نہیں چاہتا تھا کوئی موقف اپناؤں، یہ ہے۔ اور جب آیت اللہ حسن الحکیم کو ملنے نجف میں گئے، انہیں کہا کہ آپ قیام کا حکم دیں، سب سے پہلا شخص جو آپ کی اتباع میں اٹھے گا وہ میں ہوں گا، آپ کی اتباع میں، اطاعت میں۔ اور یہ بھی بزرگان بتاتے ہیں کہ انقلاب کے بعد انہوں نے مراجع قوم سے کہا آپ سنبھالیں، میں پھر درس و تدریس دوں گا، میں آپ کا معاون بن جاؤں گا، مجھے حکومت نہیں چاہیے تھی، حکومت وسیلہ ہے، مجھے مکتب آل محمد اور آل محمد کی خواہشوں کو اس کائنات پہ نافذ کرنا چاہیے، آل محمد کے مکتب کو مظلومیت سے نکالا۔ امام خمینی، اس لیے مجھے بڑے پیارے جملے لگتے ہیں آیت اللہ جوادی عاملی کے، فرماتے ہیں آسمان فقاہت کے باقی سب فقہا ستارے ہیں اور امام خمینی 14 کا چاند ہے، جو چمک رہا ہے آسمان فقاہت پہ، فقاہت کو نئی جہت دینے والا، وہ اجتماعیت دینے والا، وہ تابوت کو بتانے والا کہ غدیری اسلام کیا ہے، درباری اسلام میں اور حقیقی اسلام میں فرق کرنے والا۔ خدا کی قسم میں کوئی طنز نہیں کر رہا، آج دنیا میں 1 ارب 7 کروڑ مسلمان ہیں، 40 کروڑ ان میں شیعہ ہیں، 40 کروڑ میں صرف 10 سے 12 کروڑ اس جگہ ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ تو دنیا کے کل آبادی کا مسلمانوں کا کیا بنا؟ کچھ بھی نہ بنا۔ وہ 40 کروڑ کو علیحدہ کرو، باقی 1 ارب ہیں، 1 ارب 20 کروڑ، جاؤ دیکھو کیا حالت ہے۔ یہ ہے غدیر کا عملی نتیجہ، میں نے بات کہہ دی ہے، کیا وجہ 1 ارب ہو کے دست بستہ ہیں، جاتے ہیں کرتے ہیں کوشش، ان کا دل بھی چاہتا ہے، اسلام سے کچھ لوگوں کو محبت بھی ہے، قیام کرتے ہیں، اینڈ کیا ہوتا ہے؟ مرسی والا اینڈ کیا ہوتا ہے؟ رہبر ہی نہیں مل رہا، کبھی اسامہ، کبھی ملا عمر، کبھی ابو بکر بغدادی، کوئی نہیں ملتا، پھر اردگان کی تعریفیں کرتے ہیں جس کی حکومت میں ہر بدکاری ہو رہی ہے، ہر بدکاری، ہر بدکاری. مجھے ایک دوست آئے ترکی سے، انہوں نے کہا آغا صاحب میں یورپ ترکی دونوں جگہ گیا، خدا کی قسم انہوں نے کہا مجھے یورپ اس کی نسبت پاکیزہ نظر آیا، یہ ترکی میں جتنی فحاشی اور عیاشی ہے، اور کہہ رہے ہیں اس کو وہ ہمارا لیڈر ہے. اور منافق اسلام کا نعرہ لگانے والے امام خمینی کی تعریف کرتے ہوئے ان کی زبانیں رکتی ہیں، اور اردگان کے لیے دعائیں کرواتے ہیں. کیوں کیوں یہ پھنسے ہوئے ہیں، غدیر کے قریب آ نہیں رہے جہاں ایک سے ایک بڑھ کے نظر آئے، اور سقیفے میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ جو کوئی بنتا نظر آئے. جب تک سقیفے میں رہو گے اردگانوں جیسوں کے پیچھے ہی رہو گے، غدیر میں آؤ گے یا خمینی ملے گا یا خامنائی ملے گا. نئی دنیا اس سے نجات پانا چاہتی ہے تو یہ کرے، یہ کرے، یہ کرے، غدیر کے پیچھے آئے. تعصب چھوڑے، آؤ دنیا کو ایک نظام دیا جس میں جمہوریت کا نام لے کے اسلامیت کی نفی نہیں، اسلامیت کا نام لے کے جمہوریت کی نفی نہیں. خدا کی قسم دنیا کا کوئی مفکر اس نظام پہ انگلی نہیں اٹھاتا. کیوں؟ امام نے کہا جو دنیا کے تجربات ہیں ان کو 100% رد کرنا حماقت ہے، اور ان کو 100% لینا یہ خود فروشی ہے. ایک ایسا نظام دیا جس میں جمہوریت اور اسلامیت دونوں ہیں، دونوں ہیں. خدا کے لیے پڑھے لکھے دوست عزیزو، آج جس دور میں ہم موجود ہیں، اب شیعت میں تقیہ کا دور نہیں رہ گیا، آج شیعت طاقتور ہے، آج تشیع دنیا کی رہبری کر رہی ہے. نہیں توجہ فرمائی، دنیا کی. مجھے میرے بزرگوں نے بتایا، کہتے ہیں کہ ونزویلا کا جو صدر تھا پہلا مر گیا، ہوگو ابھی کیا تھا نام اس کا، وہ شاویز، وہ مر گیا ہوگو شاویز، وہ ایران آیا، احمدی نژاد سے ملا اور کہا کہ میں یہاں آیا ہوں، مجھے یہ اسلام نے جذب کیا ہے، جتنے اپنے مبلغ ہمارے ملک بھیج سکتے ہو بھیجو، لوگوں کو شیعہ کریں، مسلمان کریں، کیونکہ ایسا مسلمان یورپ اور امریکہ اور ہمیں نجات دے سکتا ہے. ایسے رہبر پوٹین نے کیا کہا، سب نے کیا کہا، یہ ہے غدیر. غدیر حقیقی مانویت دیتی ہے، مصنوعی مانویت نہیں. اور غدیر کا اعلان، توجہ فرمائیں گے، غدیر کا اعلان میدان میں ہوا ہے، لہذا یہ قیادتیں میدان میں نظر آئیں گی. سقیفے والے یا غاروں میں نظر آئیں گے یا چھپ چھپ کے مرتے نظر آئیں گے. اب یہ شیعت دنیا میں چیلنج کر رہی ہے تمام نظاموں کو، تمام چیلنج کر رہی ہے. اب دشمن کوئی ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے؟ ہاں، دشمن اپنی چال چل رہا ہے، چال چل رہا ہے. اور یاد رکھیں، مکاری میں، عیاری میں، مسلمانوں کے خلاف سازش میں امریکہ اتنا زیادہ ہوشیار نہیں جتنا برطانیہ ہے. اس نے یہاں حکومت کی ہے، اسے برے صغیر کے مزاج کا پتہ ہے. میں جو باتیں کر رہا ہوں سمجھیے گا. لہذا برطانیہ میں باقاعدہ ایک ایسا انہوں نے نیٹ ورک تشکیل دیا ہے، عربی میں، فارسی میں، اردو میں، آزاداری کے نام پہ بلاؤ اور مرجیت سے رشتہ توڑو، توڑو. بھائی جو دوست یورپ گئے ہیں، میں تو نہیں گیا لیکن میں نے پوچھ کر تصدیق کر کے بات کر رہا ہوں، انگلینڈ میں بھی بات کی ہے، مجھے دوست بتاتے ہیں کہ ایک بندے کو ہم اشرے کے لیے بلاتے ہیں پوری انجمن مل کے، اس کے وسائل، ٹکٹ، یہ وہ بڑی مشکل چندے سے کرتے ہیں. یعنی وہ وہاں کہتے ہیں کوئی اتنے ہم طاقتور نہیں ہیں مالی حوالے سے، ایک بندہ نہیں بلاتا ہے. 125 لوگوں کو یہاں سے لے جایا جاتا ہے، وہاں لے جایا جاتا ہے، اور ان کی رہائش اور ان کے ہدیے، ان کی فیسیں، ان کے نیاز ڈبل دی جاتی ہے. پاکستان سے انہیں لے جایا جاتا ہے، ایک اعلامیہ پڑھا جاتا ہے، اعلامیہ. ایسی قیادت کی تائید وہاں سے کروائی جا رہی ہے جس کا معاشرے میں کوئی رول نہیں، صفر. جس نے کبھی ایک احتجاج کی زحمت نہیں کی، بولنے کی زحمت نہیں کی. کیا وجہ ہے؟ پاکستان کے شیعوں کو تو اس سے کوئی دلچسپی نہیں، اور وہاں پر اعلامیہ کے ذریعے اس کی تائید کروائی جا رہی ہے، تائید کروائی. مرجعیت کو سے رشتہ توڑا جا رہا ہے. آپ کو ممکن ہے کبھی کبھی ان کی زبان سے مرجعیت کا نام نظر آئے، وہ آپ کا پریشر ہے، وہ آپ کا دباؤ ہے، ورنہ ان کے دل میں جو ہے وہ بیسوں کو بلا رہے ہیں. کیا وجہ؟ پاکستان میں بھی مکتب تشیع کا چہرہ بگاڑ رہا ہے، اسے وہاں بلایا جا رہا ہے. 125 لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، 125 اسپیشل جہاز، اور وہ سارے جہاز ہی نہیں کہ وہ جا رہے ہیں وہاں عیش و عشرت کے ساتھ، ہوٹلز دیے جا رہے ہیں. میرے دوستو، آپ سادے نہیں ہیں، آپ سے مراد پوری قوم. سوچے کیا ہے، 125 لوگوں پر کتنا خرچہ ہوگا؟ عام اندازہ بھی لگائیں تو کروڑوں میں جاتا ہے نا. جو بندہ بلا رہا ہے وہ وہاں کا کوئی یہودیوں کو بڑا نہیں ہے، وہ وہاں کا بڑا سرمایہ دار بھی نہیں ہے. پنڈی میں رہتا تھا، پہلے موسوی کے ساتھ رہا، پھر تحریک میں آ گیا، پھر کراچی چلا گیا، کراچی سے پھر انگلینڈ چلا گیا. دیکھیں، میرے لیے میرے دوستوں نے 3 دفعہ ٹرائی کی انگلینڈ کے لیے، ویزا ریفیوز ہو گیا. آگا حسن ظفر، دوسرے علماء، ویزا ہی نہیں لگتا، ادارے بھی پاور فل بھیجتے ہیں، نہیں لگ رہا. وہ بندہ بغیر لیٹر کے ویزا لے رہا ہے، ایک شخص کا ویزا ریفیوز نہیں ہوتا. کیوں؟ سوچیں یہ کیا ہے. پھر اسی مجلس میں ایک یہودی مائیکل ایلیس آتا ہے، برطانیہ کی اسمبلی میں کچھ ایسے ان کے نمائندے ہیں جو اپنے آپ کو اسرائیل کا حامی کہتے ہیں، وہ لڑتے ہی الیکشن اس بیس پہ ہیں. پھر اپنا ایک گروپ بناتے ہیں اور اسمبلی میں اسرائیل کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں. وہ اس مجلس میں آتا ہے، خطاب کرتا ہے، یوٹیوب پہ دیکھ لیجئے گا، دیکھ لیں. اگر دوست چاہیں تو مجھے اپنا نمبر دیں گے، میں واٹس اپ کر دوں گا، موجود ہے. آخر یہ سب چیزیں کیا ہیں، یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں ایسے ہی کسی کو محبت حسین اتنی آئی ہے، وہ علماء کو کیوں نہیں بلاتا، وہ امام ابا کبا والوں کو کیوں نہیں بلاتا؟ سوال ہے نا یار، کیوں نہیں بلا رہا؟ چلے میں چھوڑیں امام ابا کبا، وہ پاکستان سے ان لوگوں کو سلیکٹ کیوں کر رہا ہے جو یہاں فتنے پیدا کر رہے ہیں؟ انہیں وہاں سے اور ہمارے تشیعوں کے مرکز نجف اور قم سے برطانیہ پلٹا رہے ہیں، اسے مرکز بنا رہے ہیں. سب سازشیں سمجھیں، یہ فتنے سمجھیں، ان فتنوں پہ غور کریں میرے دوستو. کیا ہے اس کے پیچھے؟ تشیع دنیا کو کامیاب نظام دے رہی ہے، تشیع میں یہ گنجائش ہے، یہ مہذب معقول مکتب ہے، اس میں گنجائش ہے دوسرے مکاتب فکر کے ساتھ ہمانگی کرنے کی. ہمارے مراجع نے کبھی کسی غیر مسلم کو غیر مسلم ہونے کی بنیاد پہ مارنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ میں شاہد ہوں، قم میں تھا، کچھ لوگ گئے، ایک خاص افراد کے نام لیے کہ ان کے بارے میں ہمیں فتویٰ دے. انہوں نے کہا نہیں، کبھی قتل کا فتویٰ نہیں دے سکتے، اتنا احتیاط. اور امام خمینی کی زندگی میں ملتا ہے، فرانس میں گئے تو وہاں گوشالہ ذبح کیا گیا، اور ذبح کر کے سہن میں جہاں رہتے تھے ذبح کیا. امام خمینی اندر سے آئے، دیکھا، کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے قبلہ گوشالہ ذبح. کہتے ہیں میں نے سنا ہے، امام خمینی کہتے ہیں کہ فرانس کا قانون ہے کہ آپ وہ مخصوص جگہ کے علاوہ کہیں بھی ذبح، وہ ذبح خانے جو ان کے ہیں. کہا ہم نے کہا جی یہاں کر لیتے ہیں. امام نے فرمایا یہ گوشت اب نہیں کھانا، چونکہ یہاں کے قانون کی مخالفت ہے. انہوں نے کہا ہم توجہ فرمائیں، آگے بہشتی جا رہے تھے، ان کے ایک ساتھی کہتے ہیں اشارہ آیا، شاہ کی حکومت تھی، رک گئے. اس ساتھی نے کہا قبلہ یہ بہشتی صاحب نظام طاغوت ہے اور شاہ کا نظام ہے، اس کا اشارہ ہے. عجیب جملے کہے. آگے بہشتی نے کہا ہم اس نظام کے خلاف ہیں، نظم کے نہیں. نہیں، توجہ فرمائیے. انہوں نے کہا یہ جو اشارہ ہے اس کا تعلق حکومت سے نہیں، نظم سے ہے، لوگوں کی جان سے ہے. کہا ہم اس کے مخالف ضرور ہیں، ہم اس کے مخالف نہیں، ہماری مخالفت کا سبب اور ہے. تشیعوں میں یہ گنجائش ہے، تشیعوں میں زندہ دین ہے، متحرک دین ہے، فقاہتی دین ہے، اس لیے اب اس کے خلاف یہ سازش ہو رہی ہے. تمہیں اس فقاہت سے توڑنا یہ ہدف ہے. کیوں؟ جہاں بھی دشمن کو شکست ہوئی فقاہت کی وجہ سے ہوئی، جہاں فقاہت ہے وہاں دشمن کامیاب نہیں ہے. میں نہیں کہتا، ہنری کسنجر نے کہا تھا کہ اگر تشیع سے تقلید کا نظریہ چھین لو تو انقلابیت ختم. کہتے ہیں ایک فتویٰ آتا ہے اور ہر بچہ بوڑھا جوان اپنے گھر سے نکل آتا ہے، نکل آتا ہے. کیوں؟ چونکہ وہ اس مرجع کو نمائندہ امام سمجھتے ہیں اور اس کے فتوے کو حکم امام سمجھتے ہیں. یہ ہے، اس سے توڑو، تشیع کو بے روح کر دو. معذرت چاہتا ہوں، بات لمبی ہو رہی ہے، اگر آپ محسوس کریں تو معذرت چاہتا ہوں. تھوڑی سی یہ باتیں ہیں دل کی کرنا چاہتا ہوں، یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں. بہت شکریہ، بہت شکریہ.
اللہ
میری بات توجہ فرما رہے ہیں انشاءاللہ، بہت شکر گزار. دیکھیں میں نے جی نائن میں کراچی کمپنی اسلام آباد بھی اشرے میں یہ بات کہی، اور ماشاءاللہ بہت اس حوالے سے دقت سے دیکھتے ہیں. بعض لوگ یہ چاہتے ہیں پاکستان میں، یہ کرنا چاہتے ہیں کہ شیعہ رہے شیعت نہ رہے. کیسے کیسے؟ میری بات توجہ فرمائیں گے. دنیا میں مذاہب کے اعتبار سے تعداد میں سب سے بڑا مذہب کون سا ہے؟ عیسائی. 2 ارب 20 کروڑ ہیں، وہ مسلمانوں سے زیادہ ہیں. لیکن یورپ، امریکہ اور رشیا اور وہ ریاستیں، وہ مسیحیت ہے وہاں غالب، امریکہ بھی غالب مذہب وہی ہے. آپ کو یورپ میں عیسائی نظر آ رہے ہیں، عیسائیت نہیں، عیسائی نظر آ رہا ہے لیکن عیسائیت کے بغیر، یعنی مسیحی تعلیمات کے بغیر نظر آ رہا ہے. عیسائی ہیں لیکن عیسائیت نہیں، عیسائیت سے مراد حضرت مسیح کی تعلیمات نہیں ہے. ہیں وہاں، اگر آپ کسی عیسائی پادری سے پوچھیں یہاں چرچ میں کہ آپ کے ہاں جوا، شراب، زنا حرام ہے یا نہیں، کہے گا حرام ہے. ان کے ہاں حرام ہے، یہ جوا، شراب، بد کرداری، زنا حرام ہے. لیکن یورپ میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا، ہو رہا ہے یا نہیں، ہو رہا ہے نا. تو وہاں پھر عیسائیت نہیں ہے، عیسائی ہے. عیسائیت کہاں ختم ہوئی؟ مسیحیت ختم کیوں ہو گئی؟ حضرت مسیح کی تعلیمات ختم کیسے ہو گئی، کیسے ہوئی؟ ایک تو کی گئی، دوسرا کیسے ہوئی؟ حضرت مسیح کو وہاں بڑھایا گیا، بڑھایا گیا، اتنا بڑھایا کہ خدا کا بیٹا بنا دیا. جب خدا کا بیٹا بنا دیا تو اب حضرت عیسیٰ نمونہ عمل نہیں رہے، رہبر نہ رہے. نہیں توجہ فرما رہے، خدا کا بیٹا بن گئے تو اب ان کے بارے میں نقطہ نظر ہی بدل گیا. اب حضرت، توجہ فرمائیں گے، یہ لفظ کہہ رہا ہوں، اب یورپ میں جہاں عیسائی ہے حضرت عیسیٰ کو پوجا جا رہا ہے، مانا نہیں جا رہا. کاش بات پہنچ جائے، حضرت عیسیٰ کو پوجا جا رہا ہے، گلے میں صلیب ہے، وہ چرچ میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، حضرت عیسیٰ کے نام پہ جھک جاتے ہیں، ان کے نام پہ قسم جھوٹی نہیں کھاتے ہیں، لیکن عیسیٰ کو مان رہے ہیں، عیسیٰ کی نہیں. وہ عیسیٰ ان کے لیے کارآمد اور نمونہ عمل تھا جو عیسیٰ نبی تھا. اگر وہ نبی رہتے تو رہبر رہتے، جب اللہ کے بیٹے بن گئے تو اب رہبر نہ رہے. الحمدللہ بات آپ تک پہنچ رہی ہے. وہ اب اللہ کے بیٹے بن گئے، تو جب کسی شخصیت کو اوپر لے جاؤ، اوپر لے جاؤ، حقیقی شخصیت سے افسانوی بناؤ، تو افسانوی شخصیت کو پوجا جاتا ہے، اس کی اتباع نہیں ہوتی. پاکستان میں کچھ پلانے کے ساتھ، کچھ جہالت کے ساتھ، یہ شیعت میں جو علی امام ہے اسے خدا بنانا چاہتے ہیں تاکہ علی کو مانا نہ جائے، پوجا جائے. توجہ فرما رہے ہیں، یہ مقصد ہے، یہ مقصد ہے، یہ مقصد ہے. چونکہ شہید مطہری نے فرمایا کہ امام انسان مافوق ہے، مافوق انسان نہیں، انسانوں میں سب سے افضل، اعلی، عرفہ، آخری منزل پہ، بقول شہید صدر کے، وہ 100/100 پہ کھڑا ہے تاکہ جو جتنے فیصد آنا چاہتا ہے آ جائے. وہ امام ہے، پیشوا ہے، رہبر ہے. جب خدا بنے گا تو رہبر نہ رہا، اب پوجا جائے گا مانا نہیں جائے گا. افسانوی شخصیت، مولا کی افسانوی شخصیت منائی جائے گی. میں نے پچھلے سال یہ جملہ کہا اور پورے ملک میں اس جملے کو سنا گیا. میں نے کہا تھا شیعت کو دو خطرے ہیں، شیعت کو دو، ایک خارجیت کا، ایک نصیریت کا. خارجیت کا خطرہ بیرونی ہے، نصیریت کا خطرہ اندرونی ہے. خارجی تمہاری جان کا دشمن ہے اور نصیری تمہارے ایمان کا دشمن ہے. اور اگر ایمان رہے اور جان چلی جائے تو کچھ نہیں گیا، لیکن اگر ایمان چلا جائے جان رہ بھی جائے تو کچھ نہیں رہا. میری بات توجہ فرما رہے ہیں؟ آج اسی جملے کو آگے بڑھاتا ہوں، آج دائرہ وسیع کرتا ہوں. وہاں اسلام آباد میں اہل سنت کی کثیر تعداد آتی ہے، افتخار عرب صاحب بھی بیٹھے تھے. میں نے کہا جملہ بدل دیتا ہوں، ایک سنیت کو خطرہ ہے، ایک شیعت کو خطرہ ہے. سنیت کو خطرہ خارجیت سے ہے، چونکہ بہت سارے خارجی سنی بن گئے، انہوں نے سنیت کا لباس پہن لیا، لہذا ان سے کہا خارجیت کا خطرہ ہے. شیعت کو نصیریت کا خطرہ ہے، اس نصیریت نے ان کی طرح ہی کام کیا ہے. وہاں خارجیت نے سنیت کا لباس پہن لیا ہے، یہاں نصیریت نے شیعت کا لباس پہن لیا ہے. میری بات توجہ فرما رہے ہیں؟ اب دونوں خطروں سے بچنا ہے تو کیسے بچیں؟ خطرے تو نہیں بتانے، عملی حل بتانا ہے. آؤ بتاتا ہوں. سنیت سے کہتا ہوں اگر خارجیت سے بچنا ہے تو ذکر آل بیت عام کرو. آئے آئے. خارجیت، ناسبیت آل محمد کے ذکر کی دشمن ہے. لہذا سنی بھائیوں اگر خارجیت کو نکالنا ہے تو ذکر اہل بیت عام کرو. جتنا ذکر عام کرتے جاؤ گے خارجی جدا ہوتا جائے گا. خارجی کو ذکر اہل بیت پسند نہیں ہے. اور شیعہ سے کہتا ہوں نصیریت سے بچنا ہے تو ذکر توحید عام کرو. اب ایک جملے میں سمیٹ کے گفتگو ختم کر رہا ہوں. عزیزو، خارجیت اور نصیریت دونوں سے بچنے کے دو طریقے، دو ہتھیار ہیں تمہارے پاس. اگر خارجیت کو دفع کرنا ہے تو دعائے توسل عام کرو، اور اگر نصیریت کو ختم کرنا ہے تو دعائے قبیل عام کرو. جسے دعائے توسل پسند نہ ہو سمجھ لینا خارجیت ہے، جسے دعائے قمیل اچھی نہ لگے سمجھ لینا نصیریت ہے. سمجھ لینا نصیریت ہے. اگر انہیں ختم کرنا ہے تو دو کام کرو، دو کام.
عزیزان محترم، ایک گھنٹہ ہو گیا مجھے. وہ اپنے حسنین بھائی آتے ہوئے کہہ رہے تھے کل کچھ دوستوں نے کہا کہ جی قبلہ نے کم پڑا ہے. میں نے کہا چلے آج کر دیتے ہیں ابھی پورا. تو ایک گھنٹہ پورا سوئی ایک گھنٹے پہ آئی ہے ابھی، اور ہمت بھی تقریباً اسی طرح ہے. لیکن ایک بات ضرور کرنا چاہتا ہوں، عالم مجاہد ہمارے انتہائی محترم مولانا حسن ظفر نقوی صاحب نے گرفتاری دی ہے، اور ایک حق انہوں نے ادا کر دیا کہ جو آپ کو گلا رہتا ہے کہ علماء آگے نہیں چلتے، اب آپ کا امتحان ہے کہ کوفی بنتے ہیں یا کربلائی. میں نے بات کہہ دی اور اس سے زیادہ نہیں کہوں گا، اس سے زیادہ نہیں کہوں گا. کوفی بننا ہے یا کربلائی؟ کوفی آگے آتے ہیں اور پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، مسلم تنہا رہ جاتا ہے. کربلائی وہ ہیں جو حسین کو پیچھے رکھتے ہیں، خود آگے آتے ہیں. بس اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ اس اثر کربلا میں یا جن کے بچے گھروں سے گئے ہوئے ہیں ان ماں باپ سے پوچھے، ان کی عید، ان کا جمعہ، ان کی جماعت کیا گزر رہی ہے. وہ ماں سے پوچھے، وہ 90 سال کے بزرگ جس نے آج ساتھ گرفتاری دی اس کے پوچھے، اس سے پوچھے. انشاءاللہ جہاں بھی پکارے، جو پکارے اس ایشو پر، اس پہ مسنگ پرسن پر، جو بھی آپ کو تنظیم کہے، یہ چونکہ تنظیم کا مسئلہ نہیں قوم کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے قوم کے بچے ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے جگر کا ٹکڑا ہے. ہم نے بے حسی کی دیوار کو توڑنا ہے. جو بھی بلائے آنا ہے. اب یہ بلانے کا وعدہ اس نعرے سے لے رہا ہوں اور سوچ کے دینا ہے سب مل کر، لبیک یا حسین،
لبیک یا حسین، لبیک یا حسین.
باواز بلند صلوات بس دوستو اگر یہ کربلا والوں کا غم نہ ہوتا تو ہر غم بہت بڑا غم لگتا. معذرت چاہتا ہوں, کل مصائب ایک اور ترتیب سے ذہن میں آ گیا تھا, خود کہہ رہا ہوں, مجھے کسی نے کہا نہیں تو میں نے وہی پڑھ دیا. کل بھائی کا پڑھا تھا نا, آج بہن کا پڑھ دیتا. کربلا میں دو کم سن ہیں, باقی بلوغت تک نہیں پہنچے تھے لیکن کم سن نہیں تھے, حضرت اونو محمد اور حضرت قاسم. لیکن یہ دو کم سن, اور میں اکثر جملہ کہتا ہوں کربلا میں, یہ میری بی بی حضرت سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ, جن کا نام مختلف لکھے گئے لیکن علماء نے کہا انہی سے مراد یہی ہیں. عزیزو کیا عجیب جملے آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں, فرماتے ہیں یہ بی بی کو عام بی بی نہ سمجھو, فرماتے ہیں یہ ولی خدا ہے. اور کہتے ہیں دائمن ذکر الہی میں رہتی تھی یہ بی بی, دائمن ہر وقت. اور فرماتے ہیں یہ جو امام حسین کا پیغام بی بی سے پہنچا نا کہ اے میرے شیو جب ٹھنڈا پانی پینا, میری پیاس کو بھول نہ جانا, اور جب بھی کسی غریب الوطن کا ذکر سننا. یہ بی بی سے روایت ہے نا, امام حسین سے بی بی کے وسیلے سے. فرماتے ہیں کہ یہ روایت امام نے کب بلا کہی, جب سر کٹ گیا. تو کہتے ہیں یقیناً بات ہے کہ اس زبان سے نہیں سنا. کہتے ہیں کیا تھا, کہتے ہیں یہ آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں امام حسین کی قلبی جناب سکینہ سے رابطہ تھا کہ اپنی ولایت سے یہ جملے بی بی کے دل میں داخل کر دیئے. یہ وہ فرماتے ہیں ایسی بی بی تو حسین کی رازدار ہو. لیکن افسوس کہ عمر میں سب سے کم اور مصائب میں زینب کے برابر. عزادارو مصائب آل محمد میں ہمارے مرحوم علامہ موسیٰ بیگ صاحب نے بھی یہ روایت نقل کی ہے, کہتے ہیں کہ جب یہ کربلا کا قافلہ گزرا نا اور شام پہنچا تو سہل بن سعدی صحابی رسول ہے, یہ کہتے ہیں میں فلسطین میں تھا, مجھے نہیں پتا کہ کربلا میں کیا ہو گیا. کہتے ہیں میں نے قصد کیا کہ چلتا ہوں واپس, تو شام کے راستے سے آیا کہ پھر ہوتا ہوا جاؤں. کہتے ہیں جب میں شام میں داخل ہوا تو تین سفر تھی. کہتے ہیں لوگ لباس نئے پہنے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے خوش ہو کے مل رہے ہیں اور بازار کے ایک طرف جا رہے ہیں. کہتے ہیں میں نے سوچا کہ آج اسلام میں کوئی عید تو نہیں, پھر سوچا کہ پوچھتا ہوں کہ کیا ہوا ہے, کیونکہ ذرائع تو اس طرح کے نہیں تھے. کہتے ہیں ایک شامی قریب سے گزرا, میں نے روکا, پوچھا کیا ہوا ہے, کیوں تم نے یہ نئے لباس پہنے ہوئے ہیں. کہنے لگا ادھر کے رہنے والے نہیں ہو؟ نہیں, میں صحابی رسول ہوں. کہا اگر صحابی رسول ہو تو شام چھوڑ دو. کہتے ہیں میں نے کہا میں نے شام رہنا نہیں, چھوڑ دوں گا, لیکن بتاؤ ہوا کیا ہے. کہتا ہے تم صحابی رسول ہو, تمہیں شاید خبر نہیں, بتول کا گھر لٹ گیا, رسول کا گھرانہ لٹ گیا. کہتے ہیں میں نے تعجب سے ایک دم میں نے حیرت میں دیکھا, میں نے کہا کیا کہہ رہے ہو. کہتے ہیں اس سے زیادہ نہیں بتاتا, اگر دیکھنا چاہتے ہو پچھلے بازار میں چلے جاؤ. سہل کہتے ہیں میں اس بازار میں آیا, عجب منظر دیکھا کہ نیزوں پر سر ہیں, سر اٹھائے ہوئے ہیں, لوگوں کا ہجوم ہے. کہتے ہیں میں نے سروں کو دیکھتا رہا دیکھتا رہا دیکھتا رہا, جب سر حسین پہ نظر پڑی نا, کہتے ہیں میں نے جذب کیا اس سر کو اور اپنے آپ سے کہتے ہیں اللہ یہ تو حسین کی طرح لگتا ہے, خدا رحم کرے. کہتے ہیں ابھی یہ منظر دیکھ رہا ہوں کہ کچھ سواریاں آگے آئیں. کہتے ہیں میں نے دیکھا نہ کچھ بیبیاں سوار ہیں جنہوں نے اپنے بالوں سے اپنے منہ چھپائے ہوئے ہیں. کہتے ہیں میری نظریں جھک گئی لیکن میں دیکھ رہا ہوں کوئی مجھے ملے. کہتے ہیں ایک چار سال کی بچی پہ نظر پڑی. میں نے کہا یہ سب سے کم سن ہے, شرعی حوالے سے بات کر سکتا ہوں. قریب گیا, کہتے ہیں سلام کیا, السلام علیکم یا جاریت اللہ, اے کنیز خدا میرا سلام ہو. کہتے ہیں اس بی بی نے کہا تیرا سلام بتا رہا ہے تو غیرت مند ہے. کہا میں سال بن سعدی صحابی رسول ہوں. کہا اگر صحابی رسول ہے تو نظریں جھکا لے. کہا کیوں؟ کہا تجھے پتا نہیں میں کون ہوں؟ کہا کون ہو؟ کہا میں رسول کے گھر کی رسول کی اولاد ہوں، بتول کی پوتی ہوں. یہ کہنا تھا ایک دفعہ رونے لگے. کہتے ہیں روتے روتے ہاتھ جوڑے، بی بی مجھے کوئی خبر نہیں ہے، مجھے بتاؤ اگر میں کچھ آپ کے لیے کر سکوں. سنو گے کیا کہا؟ چار سال کی معصومہ نے کہا تمہارے پاس کچھ درہم و دینار ہیں؟ صحابی کہتے ہیں میں نے کہا میرے پاس 400 دینار ہے. کہا یہ دینار ان میں تقسیم کرو جنہوں نے سر اٹھائے ہوئے ہیں. کہا کیوں کروں؟ کہا انہیں یہ درہم و دینار دے کے کہو سر آگے لے جائیں. کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا لوگ سروں کو دیکھیں گے ہمارا پردہ بچ جائے گا، ہمارا پردہ بچ جائے گا. کہتا میں نے تعجب کیا، ہائے 4 سال کی بچی اور پردے کا یہ مقام. کہتا رو رہا ہوں، اب میں نے نظر دوڑائی تو میری نظر ایک ہستی پہ گئی. کیا صورت حال تھی؟ گلے میں توگ، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گردن جھکی ہوئی ہے، کمر جھکی ہوئی. قریب آئے، میں نے کہا بچی یہ کون ہے؟ کہا یہی ہمارا سالار ہے. قریب آئے، السلام علیکم یا ایھا الاسیر، اے اسیر میرا سلام ہو. امام نے سر اٹھایا، کون ہو؟ کہا سال بن سعدی صحابی رسول. کہا مجھے پہچانا نہیں؟ نہیں پہچانا. آپ کون ہیں؟ تعارف کروائیں. کہا انا علی ابن الحسین، میں حسین کا بیٹا علی زین العابدین ہوں. اب ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا مجھے معاف کر دیں، مجھے کچھ پتا نہیں تھا. اللہ لعنت کرے اس قوم پر جو نبی کے خاندان کا حیا نہیں کرتی، مولا مجھے کوئی حکم دیں. کہا تیرے سر پہ جو امامہ ہے اتار سکتا ہے؟ مولا کیوں نہیں؟ کہا اس کا ایک ٹکڑا جدا کر. ٹکڑا جدا کر کے کیا کروں؟ کہا میری گردن سے توک ہٹا، میری گردن اور توک کے درمیان یہ کپڑا رکھ دے، یہ توک مجھے بڑی اذیت دے رہا ہے. عزیز و مصائب آل محمد والے لکھتے ہیں جب اس نے کپڑا کا ٹکڑا جدا کیا اور ٹکڑے کو آگے بڑھا اور ایک دفعہ گردن سے کپڑا ہٹایا، اب اس نے منہ پیٹنا شروع کیا. سال کہتا ہے مولا کپڑا کہاں رکھوں؟ آپ کی گردن کا گوشت آپ کا توک کھا گیا.
خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما. جو مومنین مومنات بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ فرما. اولاد صالحہ سے محروم اولاد صالحہ عطا فرما. خدایا امام کا ظہور فرما، ہمیں امام کے پیروکاروں میں قرار دے. بحق محمد و آل محمد.